وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان نے نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والا سارک ممالک کا سمٹ آج ملتوی کر دیا، کیونکہ بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے شمولیت سے انکار کر دیا. آگے چل کر ہم عالمی تعلیم پر اسلام آباد میں جاری رپورٹ، سندھ اسمبلی کا اسلحہ پر پابندی کا بل، اور آخر میں صدارتی امیدواروں کا داعش کے خلاف موقف پر بات کریں گے. اور ہمارا پہلا موضوع ہے یہ سارک سمٹ جو کہ ملتوی ہو گیا. اس میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں مشتاق مہر، جو ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر رہے ہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر جو کراچی میں ہوتے ہیں. تو آئیے اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود. جی ناصر محمود کی رپورٹ ہم نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہاں ہم چلا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں رپورٹ.
بھارت اور تین دیگر ممالک کی طرف سے نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کے بعد اب یہ کانفرنس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر سارک سیکرٹریٹ کو اس بارے میں خط نہیں لکھا گیا ہے، لیکن وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سارک کے سربراہ اجلاس میں اگر کوئی ایک رکن ملک بھی شرکت نہ کرے تو اسے ملتوی کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی سارک سربراہ اجلاس پانچ مختلف مواقع پر ملتوی ہو چکا ہے. واضح رہے کہ بھارت کے بعد بنگلہ دیش، افغانستان اور بھوٹان نے بھی کہا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. بنگلہ دیش کی طرف سے کہا گیا کہ خطے کے ممالک کے مابین تعاون سے متعلق اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے، اسی لیے ڈھاکہ نے جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سارک کے سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بنگلہ دیش کے حکام کا کہنا تھا کہ سارک میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ خالصتاً اس کا اپنا ہے. اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ علاقائی تعاون اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے سارک کے موجودہ چیئرمین ملک نیپال کو مطلع کر دیا ہے کہ ایک ملک کی طرف سے خطے میں سرحد پار بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملوں اور دوسرے رکن ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نومبر میں اسلام آباد میں ہونے والی سارک کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے موافق نہیں ہے. بیان میں کسی ملک کا نام تو نہیں لیا گیا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں بھارتی قیادت کی طرف سے پاکستان پر خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، جن کی اسلام آباد نے سختی سے تردید کی ہے. سارک کانفرنس میں بھارت کے شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو پاکستان نے بدقسمتی قرار دیا تھا. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کی ٹویٹ سے انہیں معلوم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے پرعزم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارت ہے جو ان کے بقول پاکستان میں دہشت گردوں کو مالی اعانت فراہم کرتا آ رہا ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ خطے کے مسائل کا حل باہمی تعاون ہی سے ممکن ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
دیکھیں راستہ جو اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے وہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائلاگ اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پانی بند کرنے کی دھمکی دے دیں. اب صاف جھگڑے ہو رہتے بھی ہیں تو یہ جو کانفرنسز ہیں یہ کبھی بند نہیں ہوتی. یونائٹیڈ نیشنز میں جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن وہاں
سارک تنظیم میں خطے کے آٹھ ممالک شامل ہیں، لیکن دو بڑے ارکان پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ کشیدگی کے باعث علاقائی تعاون کی یہ تنظیم اپنے فعال کردار میں قابل ذکر طور پر کامیاب نہیں رہی ہے. اس علاقائی تنظیم کے سربراہ اجلاس سے قبل حالیہ ہفتوں میں سارک کے وزرائے داخلہ سمیت دیگر کئی سطحوں کے مشاورتی اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں. رواں ہفتے ہی سارک کے تحت خطے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں بھارت کے انسداد بدعنوانی کے محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی تھی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی اور ہم شروع کرتے ہیں سفیر مشتاق مہر کے ساتھ. مشتاق صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بھارت بھی کافی کوشاں رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے علاقے سے، آپ کے خیال میں بھارت کا کتنا اثر و رسوخ؟ اچھا، یہ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ پروفیسر شمیم اختر، آپ سے یہی سوال کہ آپ کے خیال میں بھارت کا کتنا اثر و رسوخ رہا ہے پڑوسی ممالک پر، جس کی وجہ سے اب یہ سارک کا سمٹ ملتوی ہو گیا ہے؟
دیکھیے، کوئی پہلی بار تو سارک کی جو سربراہ کانفرنس ہے یہ ملتوی نہیں ہوئی ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جے ودرے صاحب نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ ہم سارک کے اجلاس میں، جس میں بھارت شرکت کر رہا ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب صاحب نے انہیں منایا یا منانے کی کوشش کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ناراضگی کے باوجود یہ بڑا مثبت رویہ ہے کہ فریقین آپس میں ملیں، تو ہو سکتا ہے کہ نفس معاملے پہ گفتگو نہ ہو لیکن کم از کم سلسلہ کلام پہ جاری رہے گا، اور سلسلہ کلام جاری ہونا ہی سفارت کی کامیابی ہے، اس سے کشیدگی میں کمی ہوتی ہے۔ اب بھارت نے اعلان کیا بھوٹان کی طرف سے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ بھوٹان جتنا آزاد ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کا بھی نام لے کے انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہیں شرکت کرے گا، تو کم از کم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت نے ایک سازش اور گٹھجوڑ کے تحت ان ممالک پہ دباؤ ڈال کے، اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو اس کی حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کی نمائندہ ہے ہی نہیں۔ افغانستان ایک مقبوضہ ملک ہے، یہ پٹھو حکومت ہے، جیسے ہٹلر کے فرانس کے قبضے کے دوران مارشل پیتوں کے تحت ایک ویشی حکومت قائم ہو گئی، اس کی کیا حیثیت تھی؟ تو افغانستان کے کوئی ایسے لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب بھارت نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں تنہا کر دیا ہے، یہ زیادتی ہے۔ دیکھیے، کم از کم نیپال نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور اس نے بھی نہیں کہی، آپ کا جو کون سا ملک ہے مالدیپ، اس کی طرف سے بھی پاکستان کے رویے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور نیپال اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، ابھی پچھلے سال 6 مہینے تک انہوں نے ناکہ بندی کی تھی سخت، نہ وہاں مٹی کا تیل پہنچتا تھا، نہ نمک، نہ تیل، نہ راشن۔ تو اگر نیپال کے وزیر خارجہ چین نہیں گئے ہوتے اور چین نے بر وقت ہنگامی بنیادوں پہ راشن اور تیل نہیں فراہم کیا ہوتا تو وہاں کے لوگ فاقوں سے مر جاتے۔ تو یہ تو بھارت کا رویہ رہا ہے نیپال کے ساتھ ابھی حال ہی میں، اور 1987 میں بھی اسی قسم کی ناکام بندی اس نے کی ہے۔
لیکن شمیم صاحب، بات تو ہے، سچ بات تو ہے کہ یعنی پاکستان اس وقت تنہائی کا شکار ہے، اور یہی سوال میں
اتفاق نہیں کرتا، یہی
اچھا میں مشتاق صاحب سے، میں
شکار ہے وہ اسلامی کانفرنس جو 56 ممالک کی تنظیم ہے، اس کے سیکرٹری جنرل نے کشمیر کے مسئلے پہ بھارت کی نکتہ چینی کی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی شکایت کی ہے، تو اس سے تو 56 ممالک کی وہ آواز ہے، ترجمانی کرتا ہے روس کے ساتھ۔
جی جی، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی،
پاکستان کی فوجی ورزش ہو رہی ہے، تو اگر روس میں ہندوستان کا اتحادی، اس نے ورزش کو ختم کیوں نہیں کر دیا بھارت کہنے پہ؟ معاف کیجیے گا، پاکستان بالکل تنہا نہیں ہے۔
اچھا، یہی سوال میں کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ مشرق وسطیٰ میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں۔ مہر صاحب، یہاں اقوام متحدہ کا بھی اجلاس ہوا نیو یارک میں، اور بھارت کی ہر ممکن کوشش ہوئی کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے۔ ہم نے جو سنا تھا وہ یہ کہ ترکی اور چین کے علاوہ کسی نے پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی کشمیر کے معاملے پر۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، اب یہ سارکا سمٹ جو مؤخر ہو گیا ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
نہیں، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جی، کہ پاکستان کے اوپر بے انتہا انڈین ڈپلومیٹک پریشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سے ممالک خاص طور پہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، خاص طور پہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی جن لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح بیہیو کرتے ہیں کرائسس میں, جیسے ایران ہے, افغانستان ہے, وہ ہماری مدد کو آئیں گے, لیکن انہوں نے کوئی اوپن قسم کا بیان نہیں دیا. لیکن یہ اس قسم کے پریشر پاکستان پہ بہت دفعہ آئے ہیں, 1965 کی جنگ میں آئے, 1970 کے کرائسس میں آئے, 1971 کے کرائسس میں آئے, پھر کارگل کے وقت آئے ہیں. تو یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن نہیں ہوتی, یہ 21st century ہے, یہاں پہ نیشنل انٹرسٹ پری ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کا, جیسے کہ آپ کے ایک فاضل مقرر کہہ رہے تھے, پاکستان کا ایک بہت بڑا سیولائزیشنل گروپ ہے, سپورٹ گروپ جسے ہم کہتے ہیں, وہ آئی سی کا, اور اس میں افروشن نیشنز بھی شامل ہیں, تو وہ آپ کی بیک پہ رہیں گے. اور دوسرا, جن کے اندر جب تک آپ کے اپنے ایکشن غلط نہ ہوں تو دنیا کی آئسولیشن یا دنیا کا پریشر جو ہے اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی سول سوسائٹی کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ایک خاص طور پہ پچھلے 5-6 سالوں میں ایک پالیسی ڈیسیژن لیا ہے پاکستان نے کہ جو ٹیررزم ہے, جو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہے, جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے, اس کو فائٹ کرنا ہے. اور یہ ٹیررزم پاکستان اس نے انسٹرومینٹل تھا, کوئی شک نہیں ہے, 1980 کی دہائی میں, لیکن اس میں ساری دنیا شامل تھے, امریکہ شامل تھا, ویسٹرن یورپ شامل تھا, اور اس کے مقاصد ڈفرینٹ تھے. آج سچویشن ڈفرینٹ ہے, آج کا جو ٹیررزم ہے وہ ایک یوتھ بلج کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ اکنامک ڈسپیرٹی کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ مائنارٹی کی پرسیکیوشن کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ نیشنلسٹ ایشوز کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اس میں پاکستان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو میری نظر میں پاکستان کے پاس اس وقت بھی کافی روم فار مینور ہے, کافی ڈپلومیٹک پاسبلٹیز ہیں جنہیں ہم کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
اچھا شمیم صاحب, آپ نے افغانستان کا بھی ذکر کیا, اور آج بھی ہمارے پاس رپورٹ آئی ہیں کہ ایک امریکی ڈرون حملہ ہوا افغانستان میں. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں شورش جاری ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ داعش وہاں بہت زیادہ فعال ہے. آج کے بھی ڈرون حملے میں کوئی 15 شدت پسند ہلاک ہوئے, جس میں سویلینز بھی شمار کیے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ایسی صورتحال میں جب امریکہ اپنی ٹروپس وہاں سے, افغانستان سے رفتہ رفتہ نکال رہا ہے, کیا امریکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کشیدگی کم ہو؟
امریکہ کے ہاتھ میں ٹروپ کا پتہ ہے صاحب. امریکہ نے دیکھی بھارت سے اور پاکستان دونوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ مذاکرات جاری رکھیں. پاکستان نے کہا ہم تو جاری رکھنا چاہتے ہیں, بھارت سے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, اور بھارت کا جواب یہ ہے کہ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اسی وجہ سے تو اس نے سار کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا کہ وہاں جب آمنا سامنا ہوگا تو کم از کم اخلاقاً رسمن ہی صحیح آنکھوں کی شرمی کی وجہ سے ہاتھ تو ہلانا ہی پڑتا. تو منفیانہ رویہ تو بھارت کا ہے, اور امریکہ کی بات کی مخالفت بھارت نے کی ہے, پاکستان نے تو اس کے مطابق عمل کیا ہے. تو امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ لا تعلق رہ کے اور پاکستان پہ دہشت گردی کے حوالے سے تھوڑا سا دباؤ ڈال کے پس پردہ سفارتکاری سے کم از کم بھارت کو یہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ مہم جوئی سے باز آئے, اور خاص طور سے اس قسم کی احمقانہ بات کہ ہم سن تاش معاہدے کو نہیں مانیں گے. تو اگر چین برہم پتر کے دریا کا رخ موڑ لے تو بہار آسام میں تو قحط پڑ جائے گا. اور بتائیے, اگر کوئی حکمراں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بین الاقوامی معاہدے کو مؤخر کر دیں, تو کیا بین الاقوامی قانون کی روح سے کوئی فریق ایک طرفہ طور پہ بین الاقوامی معاہدے کی کو منسوخ کر سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ, اور اس بات پہ مودی صاحب بالکل تنہا ہیں, کوئی ریاست مودی کے اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ دریاؤں کے رخ کا کو موڑ سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ اس معاہدے کے خلاف ورزی کریں گے جو ورلڈ بینک کے توسط سے اور اس کے نائب صدر یوجین بلیک نے کرایا تھا سن ساتھ میں, اور جس پہ نہرو نے اور انہوں نے دستخط کیے تھے ایوب خان نے. اب بتائیے اب ہندوستان تنہا ہے کہ نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں.
جی 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 بالکل بالکل, اور کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ہم حقائق کی بات کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے نومبر میں ہونے والے سارک ممالک کے سمٹ کو مؤخر کر دیا ہے. ہمارے ساتھ ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, اور کراچی سے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. بعض لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی کچھ کالز لیتے ہیں, اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میاں والی سے. جی جناب.
سارک ممالک پاکستان کے خلاف ابھی کتنے بھی ملک ہیں این ڈی آر ایم سے بدماشی کرتا ہے. انڈیا کشمیر میں فوج کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے, انڈیا ظلم چھپانے کے لیے بھاگنا چاہتا ہے. انڈیا کیسا ملک ہے جو بین الاقوامی قانون کی پابندی نہیں کرتا, محدود کی پابندی نہیں کرتا, اور دنیا سب سے بڑا دنیا میں جمہوریت ملک چلانے والا سب سے بڑا دہشت گرد ہے.
جی بھارت سے ہم نے کسی کو نہیں لیا ہے, اس لیے وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. ہمیں کال کیا ہے غلام خان نے اٹک سے. جی جناب غلام خان اٹک سے. اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم. جی جی کہیے. جی جی کہیے کہیے.
تنہا ہو رہا ہے پاکستان. چلیں یہ تنہائیاں اچھی ہیں, انڈیا جیسے اگر ملک سے دور ہو جائیں, تنہا ہو جائیں, تو ہمارے لیے تو بہت ساری سرزدیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا سے ہی یہ دہشت گردی کی انتہا ہوئی ہے. ان کے وہ جو کرم چند گاندھی تھے ان کو کس نے مارا, ان کے جو اندرا گاندھی تھے اس کو کس نے مارا, اس کے بیٹا جو تھا وہ راجیو گاندھی.
جی دہشت گردی تو دونوں ممالک میں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
تنہائی سے ہم اچھے ہی ہیں, یہ تنہائی ہمارے ضروری ہے کیونکہ اب دہشت گردی سے دور ہے.
اور ہمیں کال کیا ہے راولا کوٹ سے عظیم حسین شاہ نے.
ہلو.
جی عظیم حسین شاہ. جی جی وعلیکم السلام, کہیے. اچھا جی جی جی
وائس آف امریکہ سے بات کر رہا ہوں.
ہلو.
جی 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 سید حبیب.
جی جی میں جو آپ وائس آف امریکہ نے جو بات کہی ہے میں اس سے کافی حد تک متفق ہوں کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے, اور دونوں ملکوں کو امن کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جی جی.
اور یہ امن کرنا چاہیے. پاکستان اور انڈیا کے لوگ قطعی طور پہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں, اور پاکستان میں گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے, اور کچھ اور لوگ جو جادی نعرے لگاتے ہیں ان کے کوئی پیغامات اور ہوتے ہیں. اور اس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ اگر آگے چلی تو یہ ملک اور قوم کے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اور یقین اور جنگ میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا, نقصان ہی ہوتا. تمام مسلمان ملکوں میں عورتوں اور بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے.
جی ہاں بالکل
والے ان کی
بالکل بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. پروفیسر شمیم اختر آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ دو بین الاقوامی ادارے یونیسکو اور یونیسیف نے آج گلوبل ایڈوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ پیش کی ہے اسلام آباد میں، جس میں وہ طے کریں گے کہ پاکستان نے کس حد تک جو بین الاقوامی ترجیحات ہیں تعلیم کے شعبے میں اس کو پورا کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ساؤنڈ رپورٹ نہیں ہے، صرف یہ ایک مانیٹرنگ رپورٹ ہے، اور اس کے بقول ساری دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان بھی بہت اہم ہے اس سلسلے میں۔ یہ جو ورلڈ ایڈوکیشن فورم ہے، یہ مئی 2015 میں اس نے کوئی 1600 پارٹیسپنٹس کو لایا تھا 160 ممالک سے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ 2030 تک سب کو تعلیم دی جائے۔ اس سلسلے میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک انسانی حقوق کے لیے کوشاں خاتون طاہرہ عبداللہ نے، اور طاہرہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید۔ طاہرہ عبداللہ جی، ہمارے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد سے طاہرہ عبداللہ موجود ہیں۔ جی اچھا، ان کو ہم لیتے ہیں۔ لیکن پروفیسر شمیم، آپ بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ کے خیال میں پاکستان نے اب تک تعلیم کو کس حد تک ترجیح دی ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ روزانہ نئے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، اس کی اہمیت پر ذرا سا زور دیجیے۔
یہ عدم توجہی کا شکار ہے، اور اس میں مستزاد یہ کہ حکومت جعلی اعداد و شمار کے ذریعے سے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں شرح خوانگی 54% ہو گیا۔ صاحب اس سے بڑا سفید جھوٹ تو ممکن ہی نہیں، ان کو شرم آنی چاہیے ایسی غلط بیانی کرتے ہوئے، جبکہ یونیسکو کی ایک 2-4 سال پہلے کی رپورٹ میں نظر سے گزری تھی، اس نے کہا عملاً پاکستان میں خوانگی کی شرح 21% سے زیادہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یونیسکو کی 4-5 سال یا 10 سال پہلے کی اعداد و شمار غلط ہوں گے، اور اس کے بعد تو کوئی پیش رفت نہیں۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ یعنی تعلیم کو تجارت بنا رکھی ہے، انسانی حقوق کے منشور اور اس کی میثاقوں میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پرائمری اسکول تک کی جو تعلیم ہے وہ مفت ہوگی اور ریاست اپنے خرچے دے گی۔ پنجاب میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائمری اسکول کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ پرائمری اسکول کے بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں، یہ تو جار ہے، انہیں شرم نہیں آتی۔ آپ بتائیں کہ جب پرائمری اسکول میں نجی شعبہ داخل ہوگا تو وہی بیکن ہاؤس اور اس قسم کے جو اینگلو انڈین ٹائپ کے اینگلو پاکستانی اسکول قائم ہوں گے نوڈولتیوں کے لیے، اس میں کوئی عام بچہ جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام ماہرین تعلیم اس بات متفق ہوں کہ تعلیم خواہ ابتدائی سطح کی ہو یا اعلیٰ تعلیم ہو، جب تک کہ طالب علم کی مادری زبان میں نہیں دی جائے گی وہ اس تک اس کی علم کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے اختراعی اور تحقیقی صلاحیت کو جلا دیتی ہے مادری زبان میں اگر تعلیم دی جائے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صوبائی حکومتیں علاقائی زبانوں میں تعلیم دیتی، کم از کم پرائمری کی سطح پہ، یا دونوں زبانوں میں اردو میں اور اس میں دیتی۔ انہوں نے تو علاقائی زبانوں کو بالکل ہی غیر مہذب زبان سمجھ کے پرے رکھ دیا ہے، اور جی اردو کو بھی سوتیلی ماں کا سر اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہاں تعلیم والیم کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ ادھر ہائر ایجوکیشن کمیشن جیسا ہفتہ افریق مسلط کر دیا گیا ہے جس نے بیوروکریٹائز کر دیا ایجوکیشن کو، اب بھلا بتائیے وائس چانسلر کا تقرر کرنے کے لیے ایک کھوجی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور وائس چانسلر کے امیدواران عرضی دے کے انتظار گاہ میں اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں کیا یہ تحقیر نہیں ہے اس منصب کی؟
جی
پہلے آپ دیکھیں
جی شمیم صاحب،
کیونکہ ڈاکٹر محمود حسین، ڈاکٹر افضال حسین، ایسے ایسے علماء تعلیم کے محکمے میں رہے ہیں، تو کیا ان کو کھوجی کمیٹی نے تلاش کیا ہے؟
کیونکہ ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے اس موضوع پر، طاہرہ عبداللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے. طاہرہ عبداللہ، آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. آپ نے کئی سالوں تک تعلیم عام کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق، 2016 کی رپورٹ، اس کے مطابق دنیا نے اپنے اہداف پورے نہیں کیے ہیں، اور ظاہر ہے 2030 تک کوئی 70% بچوں کو پرائمری اسکول میں جانا تھا، لیکن یہ ہدف پورا نہیں ہوا ہے. تو رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نئے طریقے اپنانے پڑیں گے تاکہ تعلیم کو عام کیا جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں؟
جی بہت شکریہ، اور آپ کا خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے تعلیم جیسے موضوع کو اپنے زیر بحث یا لے کر آئی ہیں اپنے پروگرام میں. خاص طور پر جب میں جانتی ہوں کہ سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ عام طور پر تعلیم کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتے، سوشل سیکٹر سے بالکل توجہ نہیں دیتے، تو اس کے لیے آپ بہت زیادہ مبارکباد اور شکریہ کی مستحق ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں کام کر رہی ہوں، لیکن یہ جو کام ہے یہ مختلف سطحوں پر کرنے کا ہے. جی
جی.
دیکھیے، آئین میں جب 18ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی 2010 میں، تو اس میں شک نمبر 25A کا اضافہ کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہر پاکستانی بچی اور ہر پاکستانی بچہ 5 سے 16 سال کی عمر تک لازمی اسکول جائے گا، اور یا جائے گی، لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لازمی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مفت بھی ہونا پڑے گا. اور
جی طاہرہ عبداللہ بات کر رہی تھی، ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، یا ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں لائن پر. لیکن ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے وی او اے کے امان اظہر نے، اور انہوں نے کام کیا ہے یونیسکو اور یونیسیف نے جس طرح سے گلوبل ایڈوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ پیش کی ہے اس کے حوالے سے. امان اظہر، آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ آپ کا.
تو کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ بنیادی طور پہ یونیسکو یونیسیف نے جو کام کیا، اور آج اسلام آباد میں غالباً انہوں نے اس سلسلے میں رپورٹ پیش کی، ان کا مقصد کیا ہے، اور پاکستان نے تعلیم کا ہدف کس حد تک پورا کیا ہے؟
بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. دیکھیے، یہ ایک نیا ایجنڈا جو اڈاپٹ کیا گیا تھا سپٹمبر 2015 میں، جب ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، جو اس سے پہلے ایک ہدف اہداف کو میشر کرنے کا ایک ہمارے پاس ٹول تھا یو این کے پاس، جب وہ ایکسپائر ہوا، تو اس کے بعد جو ممبر ممالک ہیں انہوں نے ایک نئے ایجنڈا 2030 کے اوپر اتفاق کیا، اور یہ رپورٹ جو اس مہینے کے شروع میں ویسے گلوبلی اس کو ریلیز کیا گیا، اور اب آج غالباً پاکستان میں بھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے اہداف ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس بارے میں یو این کی جو یونیسکو اور یونیسیف کے اوپر کچھ کرٹیسزم بھی آیا پہلے، کہ آخر وہ اہداف کو مکمل طور پر پانے میں کامیاب ہو بھی سکے یا نہیں. تو اس کا ایک لاجیکل سٹیپ یہ تھا کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور اب ایک نیا فریم ورک گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے 2016 کی صورت میں، جس میں جو کہ بیسکلی ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا ٹول سمجھا جا سکتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے پالیسی کی سطح پہ ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، جو گلوبل تیسری دنیا کے حوالے سے جو اہداف رکھے گئے ہیں، اب ان کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے گا، اور یہ کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کہ 17 ہیں، ان کا اب بالواسطہ تعلق یا براہ راست تعلق باقی تمام گول سے کیا ہے. سو آپ سمجھیے کہ یہ ایک طرح کا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ نہ صرف اس میجرمنٹ کو بتاتا ہے کہ اس وقت اہداف کیا ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کو اب پورے فریم ورک میں کس طرح سے سمجھا جائے.
طاہرہ عبداللہ، آپ نے سنا، ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نمائندہ امان اظہر، آپ نے ان کی بات سنی. جی طاہرہ عبداللہ،
بحال ہوئی ہے
جی.
تو اگر آپ اجازت دیں تو میں دو نکات اور پیش کرنا چاہ رہی تھی.
ضرور.
اور وہ یہ کہ ایک آپ کو قانونی اس کے لیے ایک بنیاد رکھنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اسکول مہیا ہو ہر بچی اور ہر بچے کو, بالخصوص دیہی علاقوں میں. اور اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اسکول تو شاید مل جائیں, لیکن اساتذہ, گوشت اساتذہ, گوشت اسکولز کی جو اصطلاح پاکستان میں شروع ہوئی ہے, یہ ایک بہت شرمناک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بلڈنگ بھی تعمیر ہو جائے اور کسی ٹیچر کو تعینات بھی کر دیا جائے تو وہ وہاں جانے کو تیار.
جی جی جی, ڈسٹربنس بہت ہو رہی تھی. ہماری ٹیلی فون لائنوں میں آج گڑبڑ بھی ہے, لیکن ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ امان اظہر ہیں جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے آپ کے خیال میں اہداف کس حد تک پورے کیے ہیں, کیا ترجیحات نظر آتی ہیں تعلیم کے شعبوں میں پاکستان کے؟
دیکھیے, جو ابھی فی الحال جو نان پروفٹ آرگنائزیشن جس طرح طاہرہ بات کر رہی تھی, غالباً ابھی بہت سارے گیپس ہیں. ایک تو یہ کہ جو پرائمری اور سیکنڈری سطح پہ جو ایجوکیشن ہے, جو گورنمنٹ کے اپنے اہداف ہیں, اس میں ڈراپ آؤٹ ریٹس خاص طور پہ بہت الارمنگ ہیں. دوسری بات یہ کہ آخر جو ایک پاورٹی کی بات ہوتی ہے کہ جس کی غربت, جس کی وجہ سے بہت سے والدین خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے کیونکہ اس کو وہ ایک طرح سے اپنی روزی اور آمدن کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اس سائیکل کو بریک کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں کون کون سے ادارے کام کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو پالیسی کی سطح پہ ہے. ایک بات جو ہم کافی عرصے سے سنتے آئے اور میرے خیال ہے کچھ ہم بجٹ کے اہداف بھی سامنے رکھ کے بات کر سکتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ گلوبل جو ایک ہدف دیا جاتا ہے, عالمی ہدف ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کا, اس سے انتہائی کم ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ادارے جن کا کام ہے, جو مقامی ادارے یا اسکولز, ابھی ان میں انرولمنٹ, ٹیچر کی سطح پہ انویسٹمنٹس, یہ سارے وہ معاملات ہیں. اور پھر جینڈر, کہ آخر جو والدین ہیں دیہی علاقوں میں وہ کیا بچیوں کو پڑھانا پسند کرتے ہیں یا نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ابھی یا جو معلومات اور جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں ان میں جینڈر گیپس کی ابھی بہت بات ہو رہی ہے. یہ تمام ابھی وہ معاملات ہیں نفیسہ جو کہ بہت غور طلب ہیں, اور کافی عرصے سے حکومت پاکستان کی سطح پہ دیگر ادارے بھی, عالمی ادارے بھی اس بات کو کوشش کر رہے ہیں مزید باور کرانے کی کہ ایجوکیشن وہ ایک واحد ٹول ہے جس کے ذریعے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. شاید ملکی سطح پہ, پاکستان کی سطح پہ ابھی ہیومن سیکیورٹی کو اور نیشنل سیکیورٹی کی پالیسیز کو علیحدہ کر کے دیکھا جاتا ہے, اور یہی بات ہے کہ یہ جو ٹول گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ رپورٹ ہے, یہ ایک طرح سے وہ ٹول ہے جو بتاتی ہے کہ آپ ان دو شعبوں کو الگ نہیں کر سکتے. جب تک آپ ہیومن سیکیورٹی میں انویسٹ نہیں کریں گے, تب تک آپ کی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ترجیحات ہیں وہ وہیں کھڑی رہیں گی, جس کی باعث آج تک شاید یہ انویسٹمنٹ صحیح طور پہ ہو نہیں پائیں.
شمیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ جی, پروفیسر شمیم اختر. جی, بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک جنگ کی کیفیت ہے, خاص طور پہ برے صغیر کی ہم بات کر رہے تھے, جس حد تک کشیدگی ہے. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ریسورسز ہیں وہ کس حد تک تعلیم سے ہٹ رہے ہیں جنگ کی سما کی وجہ سے؟
ہم متاثر تو ضرور ہیں, لیکن جب یہ صورتحال نہیں تھی, امن و امان تھا, غالباً مثالی امن و امان تھا, اور وسائل کی کمی نہیں تھی, بیرونی امداد جاری تھی مختلف ذرائع سے, اس وقت تعلیم پہ کتنا خرچ کیا گیا؟ مشکل سے پاکستان میں قومی پیداوار کا 2% یا 2.5% سے زیادہ خرچ نہیں کیا گیا. بینظیر نے اس پہ توجہ دی اور انہوں نے 3% ہدف مقرر کیا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ اس ہدف کو حاصل کرنی, اور بعد میں تو جو حکومتیں آئیں وہ الجھ گئیں دہشت گردی. ارے دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ محض اسلحے سے نہیں لگ جاتی, افکار سے لگی جاتی ہے. یہ دماغوں اور دلوں کو جیتنے کی جنگ ہے. اس کے لیے علم نفسیات کی ضرورت ہے, علم نفسیات کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم کے لیے عبد نبوت کی ضرورت ہے. جب آپ تعلیم پہ 2% خرچ کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی سے جنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم پہ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں, اور جب تعلیم صحیح معنوں میں ہوگی, مادری زبان میں دی جائے گی, علاقائی زبان میں دی جائے گی, تو صحیح معنوں میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور لوگ دہشت گردی سے منحرف ہو جائیں گے, اور جو نظریات دہشت گردانہ سرگرمیوں کو ہوا دیتے ہیں ان کی نفی کر دیں گے تعلیم یافتہ لوگ, کیونکہ ان کا دماغ اور روشن خیالی ان نظریات کو قبول ہی نہیں کرے گی جو نفرت اور تشدد کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو دہشت گردی کے زمانے میں تو دیکھیے جتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے, تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ اس بجٹ کا حصہ تعلیم پہ بھی خرچ کیا جائے اور اسے بھی دہشت گردی کی جنگ کے ساتھ شامل کر دیا جائے.
جی ہاں بالکل. طاہر عبداللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ اچھا ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن شمیم صاحب جانے سے پہلے اگر آپ اس پر تبصرہ کریں کہ ترجیحات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی تعلیم کے اندر, باہر کیف ایک تو توجہ جو سرکار نے دی ہے وہ یہ کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنے وسائل انہوں نے صرف کیے ہیں, یہ بھی آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر امن ہوگا تب ہی تعلیم ہوگی.
یہی تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ تو بڑا مثبت نظریہ ہے, لیکن آپ یہ بتائیے اس پہ عمل کتنا ہوا ہے؟ اگر حکومت ایمانداری کے ساتھ اس میں یقین رکھتی ہے کہ دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے علم کی روشنی پھیلانی ہے, تو تعلیم پہ کتنا خرچ کیا اسی حکومت نے, اور دہشت گردی پہ کتنا خرچ کیا؟ پولیس والوں کو گاڑیاں دے دی گئی ہیں, وہ شور مچاتے ہوئے ہٹو بچوں کرتے ہوئے ہوٹنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, کھلونے دے دیے گئے, بندوق تانے ہوئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے راہگیر ہیں بندوق ان کی طرف تانی گئی ہے. تو جتنا پیسہ آپ ان تھانوں پہ خرچ کرتے ہیں جو صحیح معنی میں جان پیشہ کی سرپرستی کرتے ہیں اور ان کے وہ شریک کار ہیں, تو تعلیم پہ بھی کچھ خرچ کیجیے نا.
بالکل,
یہ تو منافقت ہے کہنا کہ ہم تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں.
جی ہاں,
یہ خرچ ہو رہا ہے.
اچھا جی, اور ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں اس موقع پہ. محمد اعجاز نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. جی محمد اعجاز,
میاں والی سے محمد ایاز بول رہا ہوں.
محمد ایاز جی جناب, کہیے.
ہمارے ملک کے دیہاتوں میں زیادہ سے زیادہ پرائمری تک اسکول تو ہیں, بلڈنگ صحیح ہیں, لیکن اساتذہ غائب ہیں. ہمارے ملک میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں تو روز بروز ترقی کر رہی ہیں, لیکن تربیت یافتہ اساتذہ کی سخت کمی ہے. اساتذہ جو ہیں نا سکولوں سے غائب ہیں. دیہاتی, ہمارے ملک کے دیہاتوں میں رہنے والے دیہاتی جو ہیں نا تعلیم کی دولت سے محروم ہیں. بچیاں اور بچے جو ہیں نا پھر رہے ہیں گلیوں میں.
بہت آپ نے اہم بات کی, بہت اہم بات کی, کیونکہ ظاہر ہے اگر اساتذہ اگر نہیں ہوں گے تو یہی حال ہوگا.
بالکل سر, ہمارے دیہاتوں میں جو ہے نا اساتذہ غائب ہیں اسکولوں سے, اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہے نا وہ مسلسل ترقی کر رہی ہیں ہمارے ملک میں.
بالکل صحیح. ہمیں کال کیا ہے,
40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے وہ, 40 روپے کا جو ہے نا کام نہیں کرتا اسکول میں.
بالکل بالکل.
اور مڈل اسکول ہائی اسکول تو ہمارے دیہاتوں میں نام نشان بھی نہیں.
ہمیں کال کیا ہے ابو بکر نے راجن پور سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
میڈم. ادھر جو دیہاتوں میں اسکولوں کا حال ہے نا, جو ٹیچر ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, جو دوسرے لوگوں کے ہیں نا ان کو اس میں بٹھا کے واپس بھیج دیتے ہیں. ایک تو اسکول کا اتنا نام و نشان نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہے بھی ادھر بالکل تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے.
جی ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ اس پر تو ہمیں پورے گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہیں, محمد اقبال نے کال کیا ہے جھنگ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
سر. بات ایسی ہے کہ آج قدیم کا بیڑا غرق کا کمبھ نے کیا ہوا ہے, ساتھ ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ مطلب بچے جو ہیں استادوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, وہ جو مرضی بازاروں میں گھوم جا کر کے مزید کوئی آدمی پڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا. استادوں کو مارتے ہیں, استادوں کی بھی کھاتے ہیں.
بہت شکریہ, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے لیاقت الملک نے دیر سے. لیاقت الملک دیر سے,
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
محترمہ, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی آزادی سے لے کر آج تک جو انتہائی اہم شعبہ ہے یعنی تعلیمی شعبہ, اس کی طرف ہمارے حکمرانوں نے بالکل توجہ نہیں دی ہے. آج یہاں پر طبقاتی نظام تعلیم ہے اور کئی قسم کے آکسفورڈ, ایچیسن اور مختلف ایسے اسکول ہیں جس میں جس نے نئی نسل میں احساس محرومی پیدا کیا ہے. صرف پانچ یا 10% لوگ ایسے ہیں جو یہاں تعلیم اعلیٰ اداروں میں حاصل کرتے اور پھر باہر جا کر وہاں سے یہاں آ کر ہمارے حکمران بن جاتے ہیں.
بہت آپ نے اہم بات کی, غریبوں
کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا.
بہت اہم بات کی آپ نے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہم ابھی.
اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتاؤں جی.
جی جی,
کہ ہمارے یہاں نصاب بھی ایک ہونا چاہیے, زبان بھی ایک ہونا چاہیے اور ساتھ نظام بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ یہ احساسی محرومی ہو اور یہ طبقاتی کشمکش مزید پروان نہ چڑھے.
جی بہت شکریہ. ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہم سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. امان اظہر, جانے سے پہلے آپ نے ایک بات جو سنی ہوگی جو کہ مشترک تھی تمام کالرز میں, وہ یہ کہ طبقاتی نظام کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں, جو عام غریب بچے ہیں, ان کو تعلیم نہیں ملتی. آپ کے خیال میں اس کو ایک عالمی نقطہ نظر سے کس طرح سے دیکھا جائے؟
دیکھیے نفیسہ, میرے خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک طرح سے اس کو اگزامپل کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. دیکھیے پاکستان میں جو اداروں کی سطح پہ ابھی جو کنفیوژن ہے وہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. ایک زمانے میں مقامی حکومتوں کو اختیارات دیے گئے تھے ایجوکیشن سمیت, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا ایجوکیشن فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے, کیا وہ پروونشل ہونا چاہیے یا مقامی سطح کا ہونا چاہیے. ابھی ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ بھی ہے. دوسری بات, جو فنڈز کی اپنی فنڈز کی مقامی حکومتوں تک ترسیل کا کام ہے وہ بھی بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کام انہیں کرنا چاہیے, جبکہ ایک جو عالمی سطح پہ جو نظام ہے اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کام مقامی حکومتوں کا ہونا چاہیے کیونکہ ان کی رسائی مقامی علاقوں تک زیادہ ہوتی ہے. ابھی جب تک پالیسی کی سطح پہ اور ایڈمنسٹریشن کی سطح پہ جب تک یہ کنفیوژن دور نہیں ہوتی, بدقسمتی سے شاید ابھی شاید ان مسئلوں کا اس طرح سے حل نہ نکلے. لیکن ٹائم جسے کہتے ہیں از آف ایسنس اس معاملے میں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید غربت کے اس جال کو شاید اگر کم نہیں کر پاتی تو شاید بڑھانے میں بھی کسی حد تک کردار ادا کرتی ہیں تمام یہ کنفیوژن اداراتی سطح پہ. سو حکومتوں کو اور حکومت فیڈرل گورنمنٹ, پروونسل گورنمنٹس اور مقامی حکومتوں کو اس ایجنڈا پہ ایک نقطے پر آ جانا چاہیے تاکہ یہ طبقاتی جو تقسیم ہے اور پھر جو فنڈس کی مقامی سکولوں تک رسائی کا کام ہے, اور جو آپ نے سنا جس طرح ایک مقامی ٹیچر بھی اپنی تنخواہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک پیکیج کے انڈر آتی ہیں.
بہت شکریہ شمیم صاحب, آپ کو ہم ذرا زحمت دیں گے کیونکہ اگلے موضوع پر بھی ہم آپ کو سننا چاہیں گے, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں امان اظہر جو وی او اے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے
www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ سندھ اسمبلی نے آج ایک قانون پاس کیا ہے جو بہت ہی حوصلہ افزا ہے, یعنی کہ جو لوگ اسلحہ خریدتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی. ہاں یہ قانون جو ہیں اس کو پاس کیا ہے یا بل پیش کیا ہے نثار احمد کھوڑو نے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں, لیکن آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین.
بدھ کو صوبہ سندھ کی اسمبلی نے صوبے میں اسلحے کی خرید و فروخت کے قوانین کو سخت بناتے ہوئے آرمز ترمیمی بل کی منظوری دے دی. بتایا گیا ہے کہ سندھ آرمز ترمیمی بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اسلحہ بیچنے والے ڈیلر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خریدار کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا سے تصدیق شدہ انگوٹھے کا نشان لے, اور اسلحہ خریدنے والے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائے. ساتھ ہی ہتھیار کی رجسٹریشن کرانا بھی لازمی ہوگی. بتایا گیا ہے کہ ہتھیار سے دو فائر کر کے اس کے خول بھی ڈیلر فورنسک لیب میں جمع کروائے گا, تاکہ اگر کبھی یہ اسلحہ کسی جرم میں استعمال ہو تو قانون نافذ کرنے والے اس ہتھیار اور اس کے استعمال کرنے والے کا پتہ لگا سکیں. مزید یہ کہ اسلحہ خریدنے والے کو اسلحہ بیچنے والے کے پاس تمام دستاویز بھی جمع کروانا لازمی ہوگا. تجزیہ کار مقتدہ منصور نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں با اختیار لوگ اپنے من پسند افراد کو اسلحہ بانٹتے رہے ہیں, اور اس سے کراچی سمیت پورے صوبے میں اسلحے کی نمائش اور استعمال میں اضافہ دیکھا گیا تھا, اور نئے قانون میں سختی کی وجہ سے اس میں کمی آنے کی امید ہے. لیکن ان کا مزید کہنا تھا,
لیگل اسلحہ جو لائسنس اسلحہ ہے وہ بہت ہی ریئرلی اس کو کہیں استعمال کیا گیا ہے. ادر وائز جتنا بھی اسلحہ استعمال ہوا ہے شہر کے اندر, بدامنی کے اندر, پورے ملک میں بدامنی میں, اور جو بینڈ آرگنائزیشن ہے وہ یوز کرتی ہیں, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ انلیگل ہے. وہ اس کا کوئی تعلق کو کوئی کسی طرح سے رجسٹرڈ نہیں ہے. تو کنٹرول کرنے کی ضرورت اس کو ہے. جو بدامنی کا معاملہ ہے میں بہت واضح ہوں اس کے اندر, وہ بدامنی اس سے کنٹرول نہیں ہوگی. بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو اسمگلنگ ہے اسلحے کی جو مختلف ذرائع سے ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو ادارے جو تعینات ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے ان کی فعالیت کی ضرورت ہے, ان میں سے کرپشن ختم کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بہت لمبے عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا شکار رہا ہے. البتہ ستمبر 2013 سے شہر میں شروع ہونے والے رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہوتے رہے ہیں, اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوتا رہا ہے, اور یوں شہر کی امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے. دوسری طرف کراچی میں تقریباً 5 سال بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا. پہلے تو سالوں بعد عدالت کے حکم پر مقامی حکومت کے انتخابات ہوئے, پھر مہینوں بعد منتخب نمائندوں, میئر اور ڈپٹی میئر اپنے عہدوں کا حلف اٹھا پائے. ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر کو گرفتار کر لیا گیا تھا, اور وہ تقریباً 2 ماہ سے جیل میں ہیں, اور جیل سے ہی آ کر انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا. اور بدھ کو بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کا اجلاس منتخب میئر وسیم اختر کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی میئر ارشد وہرا کی سربراہی میں ہوا. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی کراچی میں ہونے والی جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے 1-2 دن میں, اس حوالے سے ہم وہاں بھی چلیں گے اور وہاں سے بھی ایک نمائندے کو سنیں گے. لیکن اس وقت ڈاکٹر طاہر روہیل نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ شکاگو میں ہوتے ہیں, کنوینر ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے. ڈاکٹر طاہر, آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ اسلحہ پر پابندی لگانے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا کراچی میں. آپ جانتے ہیں اسلحہ یہاں امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کے خیال میں یہ چھوٹے موٹے جو اقدامات ہیں یہ دہشت گردی کو اور خون خرابے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہوگا؟
مجھے تو نہیں لگتا جناب کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ دہشت گردی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. اسلحہ دنیا بھر میں جو ہے وہ دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس لائسنس ہیں وہ بھی غیر قانونی کاروائیاں کرتے ہیں اور ان سے ان کے اسلحہ جو ہیں وہ باقی لوگ لے جاتے ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا, پاکستان میں بھی دیکھا. پاکستان کی جہاں تک صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جن کے پاس اسلحے کے انبار ہیں اور ان کے سورسز کی بھی, ان کو کہاں سے وہ اسلحہ ملتا ہے یہ بھی بہت دفعہ نہیں پتہ چلتا. اور ایسی کاروائیاں کرنے کے لیے لوگوں کے پاس لائسنس وغیرہ نہیں ہوتے. جو لائسنس لے کے اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی ان کی اور ضروریات ہوتی ہیں, ان کو ویزیبلٹی رکھنی ہے اپنی, ان کو دکھانا ہے اسلحہ, اور ایک طرح سے ایک ڈیٹرنس کے طور پہ وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جو غیر قانونی کاروائیاں کرنے والے جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ. ان کو تو جو بھی جس طریقے سے بھی جو کچھ اپنی کاروائی کرنی ہے وہ کرنی ہے. وہ کاروائی قانون کے مخالف ہے تو اسلحہ وہ قانون کے تحت وہ کیوں لیں گے؟
اچھا جی جی, ہم کراچی بھی چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے اسی موضوع پر, بہت مختصر ان کو لیتے ہیں. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے راج محمد نے.
السلام علیکم بھائی جی.
وعلیکم السلام.
بہت بہت اچھا اقدام ہے یہ سلسلہ سالی میں جو بل پیش کیا گیا ہے, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر علاقے میں ہو, پشاور میں ہو, راولپنڈی میں ہو, کوہاٹ میں ہو, سب ہر جگہ پہ یہ قانون ہو اور قانون سخت کرنا چاہیے. سزائیں جو بغیر اسلحہ رکھے اتنی سخت سزاؤں سے دینی چاہیے کہ دوبارہ اسلحہ لینے کی جرات نہ کرے.
جی ہاں, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لائسنسز خود سرکار دیتی رہی ہے. کسی وقت پروگرام کریں گے جس میں اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں ایک سینئر صحافی جو ہمیں اس کے اثرات کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی, لیکن فاروق احمد نے ہمیں کال کیا ہے رائیونڈ سے.
رائیونڈ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میں فاروق احمد رائیونڈ سے ریگولر کالر ہوں. تو یہ آج کا پروگرام انتہائی اچھا ہے اور یہ ضروری ہے, بلکہ امریکہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. تو میری تجویز یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ گلوبل ولیج کے لفظ استعمال کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے, تو میں تو یہ کہتا ہوں گلوبل ولیج سے بہتر لفظ یہ ہے کہ ہم اگر ایک روم میں, روم کا لفظ استعمال کریں پوری دنیا کے لیے, کہ ہم ایک فیملی ہیں, ایک روم میں رہ رہے ہیں. تو یہ اسلحے کی دوڑ میں جو عوام کو شامل کیا گیا ہے اور لیگلی کچھ پرمٹ ملے یا اس طرح کے کچھ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں, اس کی سکوٹنی اور چیک اینڈ بیلنس انتہائی ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
ہاں جی
ہاں,
بڑی مہربانی.
جی 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 جی, ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہمیں اپنے آخری سیگمنٹ پہ بھی ڈاکٹر طاہر روہیل کے کچھ ریمارکس چاہیے. ڈاکٹر طاہر, دہشت گردی اس ملک کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. آپ نے کل کا ڈبیٹ, پرسوں رات کا جو ڈبیٹ ہے, صدارتی امیدوار ہیں ان کے درمیان سنا. آپ نے کیا پایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن دہشت گردی کو روکنے کے لیے, داعش کے خطرے کو روکنے کے لیے جس طرح کی تجاویز پیش کر رہے ہیں, کیا خاص فرق تھا ان دونوں کے بیچ؟
دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو ان کی کیا دلچسپی ہے, ان کا جو مین, ان کا جو تھرسٹ ہے ان کی امیدوار ہونے کا, اس کے اندر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک وائٹ سپریمیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ان کے خیال میں دنیا میں امن امان کے لیے, امریکہ میں ترقی اور امن کے لیے لا اینڈ آرڈر کی ایک صورتحال ہونی چاہیے جس میں پولیس کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے, اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز جو امریکہ کے آئین نے عوام کو جس طرح سے دی ہوئی ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈاج کرنا چاہیے اور ان کے اراؤنڈ کرنا چاہیے اس طرح سے کہ جو پولیس اور اسٹیٹ ہے وہ بھاری مکے کے ساتھ ہر چیز کا حل وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے. ان کی جو نظر ہے وہ بہت سطحی ہے, ان کی جو سوچ ہے وہ ایک کاروباری آدمی کی سوچ ہے جس کو اپنی پراپرٹی کی یہ فکر شاید سب سے زیادہ رہتی ہے کہ میری پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. جو اس پراپرٹیز کے اگینسٹ یا جو معاشرے میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, نسلی تفریق ہے, غریب امیر میں جو ایک لحاظ سے جنگ ہے, جس طریقے سے امریکہ کے شہر جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں کہ امیر ایک طرف رہتے ہیں غریب ایک طرف رہتے ہیں. شکاگو جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے, یہاں تقریباً 26 ایسے 27 ایسے آپ یہ سمجھ لیں پاکستان کی زبان میں محلے ہیں جن کے اندر ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں اور غریبی جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہے. تو اس طرح کے جو کمپلیکس صورتحال ہے اس کو ڈنڈے کے زور سے پاکستانی زبان میں حکمرانی کرنا اور امن امان کی صورتحال رکھنا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بہت سطحی اور بہت ایک سپرفیشل اور ایک ناکام قسم کی ایک وہ بات ہے جو پہلے اس کو آزمایا جا چکا ہے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے.
اچھا,
جو اس کے برخلاف جو ہلری کلنٹن ہیں وہ بہت سنجیدہ اور بہت وہ اس امن امان کی صورتحال نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان کو انڈیویجولی ایک ایک کو باریک کنگھی سے دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کو غریبی کو مٹانا چاہتی ہیں اور جو جرائم جن علاقوں سے ہوتے ہیں ان علاقوں پہ سوشل ورکر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں غریبی ہٹانے کی اور تعلیم دینے کی روزگار دینے کی اس طرح کی سہولیات مہیا کرنے کی صورتحال وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں. تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک وہ تھیٹر کی زبان میں کہتے ہیں نچنی ہے, وہ یہ امریکہ کے لیے بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی سامنے آئے ہیں.
اور آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے امریکہ کو. ہمیں کیونکہ لوگوں نے کال کیا ہے اور وہ ہولڈ پہ ہیں لہٰذا ہم ان کو بھی ذرا موقع دینا چاہتے ہیں. ہری پور سے ہمیں کال کیا ہے اعجاز خان نے.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو قاتل ہے ڈیل پاس جو ہے ہتھیار رکھنے یا نہ رکھنے والا, میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ جو لوگ کسی کے ساتھ بحث گردی کرتے ہیں وہ لائسنس والا ہتھیار استعمال نہیں کرتے. جو لائسنس بنا کر پراپر طریقے سے جو ہتھیار لیتے ہیں وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, باقی جرائم پیشے میں وہ ہتھیار استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن کسی ہتھیار کوئی بھی ہتھیار رکھنے پر پابندی اگر ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوگی.
جی, آپ نے بڑی اہم بات کی اور میرا خیال یہ کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ پورا ایک گھنٹہ جو ہے وہ صرف کیا جا سکتا ہے. جی جی جی. لیکن
ایک اور آپ سے نالج لگانا چاہتا ہوں.
جی جی,
میں ہری پور سے صوبہ بلوچستان اپنا پختونخوا سے بول رہا ہوں, لہذا یہ ہمارے علاقے میں پشاور سے آ کے آنا ہے, اس علاقے میں علاقہ گھر میں
جی ہاں
بہت ہتھیار بنایا کرتے تھے, اب تو خیر وہ کارخانے بند ہو گئے.
جی ہاں,
خاص ضروری لوگوں کے پاس ہتھیار ابھی بھی بہت ہے.
جی ہاں, اور امید ہے کہ جب ہم یہ پروگرام کریں گے تو آپ ضرور اس میں کال کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمیں اور بھی کالز آئیں کشمیر سے علی محمد اور غلام خان نے. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ڈاکٹر طاہر روہیل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ We'll be right back.